بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار عالمین تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کو طاغوتی قوتوں کی سازشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے
آمین
اور انہیں اتنی بصیرت اور قوت عنایت فرمائے کہ وہ ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور ان شاء اللہ ان کو شکست سے دوچار کر سکیں. کیونکہ دین جیسا کہ ہم نے کربلا سے سیکھا، جیسا کہ ہم نے آئمہ طاہرین سے سیکھا کہ دین کبھی بھی ظلم کو سر جھکا کے برداشت کر لینے کا نام نہیں، بلکہ دین ہمیشہ حق کی خاطر سر اٹھا کر چلنا اور حق کو نافذ کرنا اور باطل کو شکست دینے کا نام. یہ ابھی جیسے سبت جعفر صاحب کا خوبصورت کلام پڑھا جا رہا تھا، اسی زمن میں مجھے آیت کلام مجید یاد آئی کہ آغا جوادی عاملی یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے مخلص اصحاب نے اس آیت کو کربلا میں مجسم کر کے دکھایا کہ قل جاء الحق، کہ حق آ گیا اور باطل کے لیے نہ ابتدا ہے نہ پلٹنا ہے. وما يبدئ الباطل وما يعيد، یعنی باطل کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی جڑ ہے. جیسے کل ہم نے سورہ رات کی آیت تلاوت کی کہ باطل کی مثال کیا ہے کہ پانی پر آنے والا پھولا ہوا جھاگ، باطل اس کو کہتے ہیں. اور جو اصل پانی ہے، جو اصل سونا ہے، وہ حق ہے. اور ایک عجیب جملہ جناب ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء ایک کڑی کے طریقے سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. حق جو ہے وہ چین کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی ایک کڑی دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے. ہر نبی آگے آنے والے کی خبر دے کے جاتا ہے، اگلا آنے والا پیغمبر پچھلے جانے والے نبی کی تائید کرتا ہے. لیکن باطل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. باطل سب الگ الگ، باطل کی ہر چیز جدا جدا ہے. تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو اگر ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے بھی کہیں کہ یہ عاقل ترین افراد تھے جن کا تاریخ انسانیت میں آپ کو سراغ ملے گا تو شاید غلط بات نہ ہو. عاقل ترین افراد کیوں؟ اس لیے کہ ان حضرات نے انتہائی نامساعد اور مشکل حالات میں, کیونکہ جب سختیاں زیادہ ہوتی ہیں تو انسان درست فیصلہ نہیں کر پاتا, جب انسان پرسکون حالات میں ہوتا ہے, اطمینان والے ماحول میں ہوتا ہے تو فیصلہ صحیح کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ماحول میں انتشار ہو, دباؤ ہو, اسٹریس ہو, اس وقت جو لوگ صحیح فیصلہ کرتے ہیں, درست نتیجے کی طرف جن کی عقلیں ان کی راہبری کرتی ہیں, وہ واقعاً عاقل کہلانے کے مستحق. کہ اگر ہم عقل مندوں کے نمونے کے طور پر زہیر قین کو پیش کریں تو بے جانی ہوگا کہ زہیر کی عقل نے درست فیصلہ کیا. اگر ہم عقل مندوں کے مثال کے طور پر حر کو پیش کرنا چاہیں تو قطعاً غلط نہیں ہوگا. اور جیسا کل بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ میں عاقل ترین افراد کی فہرست میں ان کی مثال کے طور پر اگر جناب ابو الفضل کا نام پیش کروں تو قطعاً غلط نہیں ہوگا. کہ آپ کے فضائل, اس پہ غور کیجئے گا حضرات, کہ ہم بعض اوقات صرف جذباتیت میں آ کر, جذبات میں آ کر بہت سارے ہیرے جواہرات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہ جناب ابو الفضل العباس اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے اوپر چند جملے کہہ کے آپ نکل جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شاہکار افراد کی تربیت کی. یعنی کربلا وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر کسی معصوم کو 100% آؤٹ پٹ دینے کا موقع ملا ہے. بدر وہ مقام نہیں ہے. یعنی کہ پیغمبر اکرم نے افراد بنائے ہیں لیکن سارے کے سارے افراد اس معیار کے نہیں بنے جیسا خود حضور چاہتے تھے. اسی طریقے سے ہر جگہ, لیکن کربلا وہ واحد مقام ہے اب تک تاریخ میں کہ جہاں پر حجت خدا نے انسانوں کو جس جگہ تک پہنچانا چاہا ہے اس کو پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے 100%. اور اس امام حسین علیہ السلام نے جو چیز پیش کی, ان کی پیشکش, اس کا لطف, اس کی کریم جناب زینب صلی اللہ علیہ اور جناب ابو الفضل عباس. اولو الالباب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اولو الالباب یعنی کریم آف ہیومینٹی. تو کربلا کی کریم یہ دو ہستیاں, ایک خاتون اور ایک مرد. اور آپ اس شخصیت کی فضیلت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس کی تعریف میں ایک نہیں کئی امام رتب اللہ السلام, کئی امام. اور امام یا معصوم جو ہے وہ ہمارے طریقے سے بات نہیں کرتا تکلفاً کہ آپ مجھے اچھا نہ سمجھیں لیکن اس کے باوجود آپ ملیں گے تو ہاتھ ملائیں گے, جھکیں گے, ماشاءاللہ بہت اچھا. امام کبھی ایسی بات نہیں کرتے. امام کا ہر لفظ, ہر جملہ قربتاً الی اللہ ہوتا ہے. امام کوئی لفظ بھی, ایک جملہ, ایک حرکت بغیر رضا پروردگار کے نہیں انجام دیتا. تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کی زندگی میں, پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں دو دن بہت سخت آئے, ایک احد کا دن, ایک جنگ موتا کا دن. احد کے دن جب آپ کے چچا حمزہ شہید ہوئے, اور جنگ موتا کا دن جس دن آپ کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے. اور جعفر ابن ابی طالب اور جناب ابو الفضل کی شہادت بالکل ایک جیسی, کہ وہ بھی اپنے لشکر کے علمدار تھے اور ان کے بھی دونوں بازو قلم ہو گئے تھے جنگ موتا میں. اور پیغمبر اکرم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ یہ ذوالجناحین کے خدا نے جعفر کو دو بازوؤں کے بدلے میں دو پر عنایت کیے ہیں جس سے وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ اور ہم اہل بیت پر عاشور کا دن ان دونوں دنوں سے زیادہ سخت ہے. کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں احد اور جنگ موتا کے دو دن بہت سخت گزرے ہیں. کہ ان میں سے ایک شہید کو حضور نے سید الشہداء کہا, اور دوسرے شہید کو الطیار فی الجنہ کہا. تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا جناب ابو الفضل جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے عہد کو پورے طریقے سے ایفا کیا ان کا مقام بھی جناب جعفر طیار سے کم نہیں ہے, ان کو بھی خدا نے دو پر عنایت کیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ بہشت میں پرواز کرتے ہیں. یہ کلمات توصیفی کلمات امام جس ہستی کے بارے میں بیان کریں وہ معمولی ہستی نہیں ہو سکتی, اور امام کبھی بھی کسی انسان کو کسی جذبے یا رشتے کی بنیاد پر نہیں چاہتا, بلکہ امام اور معصوم کسی بھی انسان کو صرف اور صرف حق اور قربت خدا کی بنیاد پہ چاہتا ہے. کہ جو انسان خدا سے جتنا نزدیک ہوگا وہ امام کا اتنا ہی محبوب ہوگا. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کو منعطف کریں اپنی طرف تو کیا کرنا پڑے گا؟ خدا کا حقیقی بندہ بننا پڑے گا, جو بندگی کے منازل پر جتنا آگے جتنا بلند جتنا عرفہ وہ محمد و آل محمد کا اتنا ہی محبوب. یہ اصول جو قرآن نے ہمیں دیا. میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ بالکل اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل تک پہنچاتے ہوئے کہ ہم عقل و حکمت کی گہرائیاں اور اولو الالباب کا تذکرہ, اور ظاہر ہے کہ گہرائیوں میں شاید اتنا زیادہ جانے کا موقع بھی نہیں ملتا اس فورم سے, لیکن بہرحال جس حد تک میرے لیے خدا نے توفیق میسر فرمائی میں نے اس کے تحت آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی. کل میں نے عرض کیا تھا کہ تین باتیں آپ بطور خلاصہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اولو الالباب کی صفات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ توحید کے عارف کامل ہوتے ہیں, توحید کی کو کما حقہ پہچانتے ہیں اور ان کی سیرت اور علم اور عمل خالصتاً توحیدی ہوتی ہے, اس میں کہیں بھی شرک کا کوئی گزر نہیں ہوتا. پہلی صفت, کیونکہ جہاں بھی شرک آیا شرک کے ساتھ ظلم آیا, ظلم کی وجہ سے انسان عدالت سے ہٹ جاتا ہے, عدالت سے ہٹنے کی وجہ سے انسان شہوات کی اتباع کرتا ہے اور شہوات کی اتباع کی بنیاد پر انسان جاہل ہو جاتا ہے. تو ہر وہ شخص کہ جو ظلم کی طرف گیا وہ کبھی بھی اولو الالباب کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. دوسری بات جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کی, یہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نظام زندگی کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں. اس بات کی معرفت ان کے ذہنوں میں کامل ہوتی ہے کہ یہ دنیا جہاں پر ہم ابھی زندہ ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ عارضی ہے فانی ہے لیکن بیکار نہیں ہے, عارضی اور فانی ہے لیکن بیکار نہیں ہے, بلکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اپنی ابدی زندگی کے لیے جو کچھ سمیٹنا ہے وہ یہیں سے سمیٹنا ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اس لیے یہاں کا ایک لمحہ قیمتی, ایک لمحہ بھی کسی ایسی چیز میں صرف اور ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پر آگے جا کر پچھتانا پڑے. اس بات کو وہ بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں. اور تیسرا مرحلہ جو آج میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ ان تمام امور سے اپنے آپ کو کاملاً بچاتے ہیں کہ جو عقل کو منہدم کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ سوچ کا ایک اور انداز ہے, یہ ایک دوسری چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں گناہ معصیت خطا, اگر تم نے گناہ کیا تو عذاب خدا ملے گا, اگر تم نے گناہ کیا تو جہنم میں چلے جاؤ گے, یہ ایک اور انداز ہے سوچ کا. لیکن وہ افراد وہ بندے کہ جو اہل بیت اطہار کے مکتب سے وابستہ ہیں ان کی سوچ اتنی نچلی سطح کی نہیں ہوتی, بلکہ وہ حقیقت حیات کو پہچان رہے ہوتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر گناہ ایک زہر کی مانند ہے, ہر گناہ یا معصیت ایسی ہے کہ انسان کوئی گلی سڑی چیز کھا لے. گناہ کی مثال ایسی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کو مارنے پیٹنے کے لیے عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. خدا ہے کہ ارادے میں ہرگز یہ چیز نہیں، بلکہ ہم خود اپنے لیے عذاب تیار کرتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کچھ افراد نے خمینی کی کتاب جو آئین کی مختلف تقاریر کی معاد کے عنوان سے، کیونکہ یہ لفظ بھی پہلے ہم بیان کر چکے ہیں لیکن ایک حوالہ ہمیں مل گیا تو اس کے حوالے سے بیان کریں، وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ جہنم جو ہے وہ آخرت کا ہسپتال ہو. یعنی خدا ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اگر ہم خود اپنے کو خراب، برباد، تباہ کر کے بھی اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہاں آخرت میں پہنچنے کے بعد خدا کے نمائندے پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں ریکور کر لیں. اور کیونکہ جب ایک مریض جس کے امراض شدت اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اس کے علاج معالجے میں اسے تکلیف بھی اتنی اٹھانی پڑتی ہے، یعنی مرض فوراً صحیح نہیں ہو جاتا. اگر تھوڑا ہے، کوئی زخم ہے، پرانا ہو گیا، تو وہ اتنی آسانی سے صحیح نہیں ہوتا. اس کے لیے آپریشن ٹیبل پہ بھی لیٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک طویل عرصے کی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. تو کہتے ہیں شاید جہنم اس چیز کا بھی نام ہو، کہ جہنم سے ہماری مراد ہمارے ذہن میں تکلیف کا تصور آتا ہے. تو یہ تکلیف عذاب کے طور پر نہیں، رحمت کے طور پر، کہ وہ معالج، وہ ڈاکٹر جو اس عادی مریض کا، جس کے بچنے کی امید نہیں ہے، اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر اس کے لیے رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، نہ کہ تکلیف دینے والا. تو زندگی یوں بھی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی معرفت کا معیار اس جگہ پر ہوتا ہے. تو وہ گناہ تو کس عنوان سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ گناہ یعنی عقل کو ضائع کرنے والی چیز، گناہ یعنی میرے اپنے نفس کو، میرے وجود کو خراب کرنے والی چیز. گناہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ ہاں ہم نے صرف اس وجہ سے اس سے بچ رہے ہیں کہ اگر کر لیا تو خدا کی طرف سے مار کھانی پڑے گی. یہ بہت بہت نچلے درجے کا تصور ہے، بہت نچلے درجے کا تصور. کم از کم اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو اس سطح سے بلند ہونا چاہیے، انہیں گناہ، معصیت، زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کر دنیا کے حوالے سے، تو آج چند جملے آپ کے گوش گزار ہیں، ہدیہ سماعت ہیں، اس حوالے سے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو عقلوں کو خراب کرتی ہیں، اور اس کی ایک مثال آپ کے حضور. اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، اس میں حیرت انگیز اور معرکۃ الآرا کلام معصوم موجود ہے عقل کی معرفت کے حوالے سے. اور سب سے طولانی ایک حدیث ہے، شاید 11ویں یا 12ویں نمبر پر، امام کاظم علیہ السلام کی گفتگو ہے. الشام ابن حکم سے، جس میں آپ نے عقل کے موضوع پر بھی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اور حکمت کے موضوع پر. وہاں ایک جگہ پہنچ کر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حشام، اگر تین چیزوں پر مسلط ہو جائیں تو عقل کے انہدام ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. تین چیزوں پر مسلط ہو جائیں تو عقل منہدم ہو جاتی ہے. منہدم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس عمارت کو آپ نے توڑ کے گرا دیا. یعنی جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ نیچے بیس میں ڈائنامائٹ سیٹ کر دیتے ہیں، اور جب وہ ڈائنامائٹ ایکسپلوڈ کرتا ہے تو پوری عمارت بیٹھ جاتی ہے. منہدم ہونا اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ ساری عمارت آپ نے تعمیر کی، وہ ساری کی ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی. جب تین چیزوں پر مسلط ہو جائیں، سب سے پہلے کیا؟ کہ نور تفکر پر طول عمل مسلط ہو جائے. یہاں عمل نہیں ہے، عمل ہے، عمل عین میم لام، جو انسان اعمال بجاتا ہے، اس کا فعل، اس کی ڈوئنگز، ایکٹس. لیکن عربی میں عمل الف سے بھی ہے، الف میم لام. اس عمل کا نام مطلب ہے امید، طول عمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا. نور تفکر پر اگر مسلط ہو جائے، اس نور کو بجھا دیں، تو عقل کے انہدام کا سبب بنتا ہے. محاطراف حکمت ہی، حکمت کی بلندیاں اگر ان پر فضول کلام مسلط ہو جائے. اب یہاں پر مطلب میں آپ سے معذرت نہیں طلب کروں گا کیونکہ اس مرض میں ہم سب مبتلا ہیں بشمول میں خود, لیکن یہ کلام معصوم ہے کہ اگر فضول کلام, فضول کیسے کہتے ہیں, فضول گناہ کو نہیں کہتے بلکہ فضول کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو, زائد, فاضل, ایکسٹرا, ناٹ نیڈیڈ, ان نیسسری. یعنی امام یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک انسان ایسی گفتگو کرے کہ جو گناہ پر مبنی ہو اور وہ حکمت کو خراب کر دے گی, بلکہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان ایسی گفتگو کرے کہ جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے, جو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اضافی باتیں کرتا رہے اور حکمت کا نور اس سے رخصت ہو جائے. یہ عجیب چیز ہے, لیکن ہم سب اس مرض میں مبتلا ہیں. گناہ کی گفتگو تو الگ, غیبت تو الگ. غیبت کے بارے میں تو خود حدیث معصوم ہے کہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے. وہ سب نہیں, غیبت, چغلی, بیک بائٹنگ, اس قسم کی تو بات ہی نہیں ہے, بلکہ بے فضول کلام ہی انسان ایسا کلام کرے کہ جس کی اس کو ضرورت نہیں, خواہ مخواہ کی باتیں کرے. حضور فرماتے ہیں کہ لولا تکفیر فی کلامکم ولا تمریج فی قلوبکم, اگر تمہارے کلام میں کثرت نہیں ہوتی, ہر وقت زبان نہیں چل رہی ہوتی تمہاری, اور تمہارے دلوں میں بے چینی نہیں کہ کبھی دل ایک طرف, کبھی دوسری طرف, کبھی تیسری طرف, یعنی مسلسل خیالات کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان کی سوچ فکر کیا ہے کہ جیسے ایک پرندے کی مانند, کہ ابھی اس درخت پہ بیٹھا ہے, پھر اس پہ بیٹھ گیا, پھر اس پہ بیٹھ گیا, ایک جگہ قرار نہیں. اگر دلوں میں یہ ہرج مرج نہ ہوتا تو ایک روایت میں ہے کہ تم بھی ملکوت سماوات و عرض کو دیکھ رہے ہوتے, اور دوسری روایت میں ہے کہ تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے جو میں سنتا ہوں. اتنا بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ کچھ چیزیں انسان حرام سے اپنے آپ کو مکمل طور سے بچا لے, اور فضول گفتگو سے اپنے کو محفوظ رکھے, اپنی نظر کو پاک رکھے. صرف اور صرف یہ تین چیزیں ملکوت کے دروازے کھول دینے کے لیے کافی ہیں. لا تو جب حکمت کی بلندیوں پر حکمت کے نور کو فضول کلام خاموش کر دیں, اور تیسرے مرحلے پر آپ فرماتے ہیں کہ عبرت کا نور, عبرت کے نور کو شہوتیں بجھا دیں, خواہشات, کہ انسان کی خواہش اسے جو ہماری زندگی کے ارد گرد خدا نے آیتیں رکھی ہیں ان سے عبرت نہیں حاصل کرنے دیتی. یعنی اس چیز پر آپ غور کیجئے کہ انسان بیمار ہوا, بیماری خدا کی بہت بڑی آیت ہے, کہ اس بیماری کے اندر کیا تھا کہ انسان کے منہ کا مزہ رخصت ہو گیا, وہ کھانا جو اسے بہت لذیذ لگ رہا ہوتا تھا اب کھایا نہیں جاتا, وہ بستر جس پر اس کو لیٹ کر بہت مزہ آ رہا ہوتا تھا اس بستر پر کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے. یعنی یہ خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے اصل چیز نہیں ہے, کہ تمہاری اصل زندگی نہیں ہے, جو تم ان لذتوں کے پیچھے تھے, ان لذتوں کو سمجھ رہے تھے, یہ وہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی خدا نے بیماری سے صحت یاب کیا اور آگے کی لذتوں کی خواہش اس نے بیماری سے حاصل ہونے والے سبق کو بلا دیا, اب انسان پھر وہی, پھر انہی ساری عادتوں میں, انہی سارے طور طریقوں میں مصروف ہے کہ جن میں پہلے مصروف تھے. تو تین چیزیں عقل کے انہدام کا باعث بنتی ہیں کہ نور تفکر پر, کیونکہ امام علیہ السلام, یہ حدیث شاید آٹھویں امام اور گیارہویں امام دونوں سے منقول ہیں یہ جملے, کہ عبادت کثرت صوم و صلات کا نام نہیں ہے بلکہ افضل ترین عبادت امر الہی میں تفکر کرنا ہے. افضل ترین عبادت, یہ نہیں امام نے کہا کہ عبادت خالی, ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید نماز روزہ کو امام عبادت ہی نہیں مان رہے, یہ نہیں, بلکہ جملہ بہت بہت لطیف ہے کہ عبادت کثرت صوم و صلات کا نام نہیں. کہ ہم کہیں کہ ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھیں تو ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہو جائیں, یہ نہیں, بلکہ امام یہ فرماتے ہیں کہ اصل عبادت، افضل ترین عبادت آیات الہیہ میں کثرت تفکر. تو اس نور تفکر کو کون سی چیز بجھا دیتی ہے؟ ہم کیوں تفکر نہیں کر پاتے؟ یہ جو زندگی کے لمبے لمبے منصوبے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی فلاں جگہ جانا ہے، ابھی ان سے ملنا ہے، ابھی وہ پلاننگ ساری. کئی سوالات، کئی حضرات نے مجھ سے سوالات کیے، کیونکہ وہ جملہ امام علیہ السلام کی حدیث کا بہت سارے لوگوں کو پریشان کر گیا کہ تم اپنی زندگی کے لیے منصوبے بنانا چھوڑ دو اور اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کر دو. تو ابھی تو میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ 12 محرم کی جو ہماری گفتگو ہوگی تو اس میں ہم اسی عنوان سے، اور بلکہ ایک حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی ہے کہ افضل افضل ترین عقل وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی عارف ہے، اور انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود اپنے کو نہ جانتا ہو. انشاءاللہ اس ذیل میں بات کریں گے تو اس موضوع کو بھی تھوڑا سا زیر بحث لائیں گے. تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ نور تفکر لمبی لمبی امیدوں کے ذریعے سے خاموش ہو جاتا ہے. حکمت کی بلندیاں انسان نہیں پہنچ پاتا وہاں تک فضول لایعنی گفتگو کے کرنے کی وجہ سے. اور نور عبرت کہ خدا نے جتنے سبق اسباق ہمارے لیے ہماری زندگی میں منتشر کر رکھے ہیں، وہ نور انسان کی عقل میں بجھ جاتا ہے اتباع ہوا و ہوس، اتباع خواہشات کے ذریعے. تو اولو الالباب اس بات کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں کہ عقلوں کو انہدام، عقلوں کو گرانے والی، عقل کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ کب گر جائے گی؟ اگر ان تین چیزوں کے پیچھے چلیں. قرآن کریم نے ایک ایسی شخصیت کی مثال دی ہے کہ جو جہالت کا اعلیٰ ترین شاہکار جہل، اور اس شاہکار کا نام ہے ابلیس. کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جہالت یہ نہیں ہوتی کہ انسان ایک بات جانتا نہ ہو، بلکہ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ انسان علم رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود غلط رستے کا انتخاب کرے، غلط راہوں پر چلا جائے. ابلیس سے بڑی مثال جہالت کی کوئی نہیں کہ جو ملائکہ کے درمیان طویل عرصے تک زندگی بسر کرتا رہا. سامعین کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ابلیس ملک نہیں، جن تھا. وکانا من الجن، جو ملائکہ معصوم ہے، ابلیس جن تھا، جنوں میں سے تھا، جنات میں سے. ایک طویل عرصے تک وہ ملائکہ کی صحبت میں زندگی گزارتا رہا، عبادتیں کرتا رہا. عبادت کی وجہ سے، کیونکہ ملائکہ کے ساتھ اگر آپ دوڑ لگائیں گے تو وہ دوڑ کس چیز کی ہوگی؟ عبادت کی دوڑ ہوگی، کیونکہ ملائکہ عبادت کرنے والی مخلوق. تو عبادتوں کی دوڑ میں ملائکہ سے اوپر نکل گیا، سب کچھ جانتا اور پہچانتا، لیکن اس کے باوجود جب ایک نتیجہ دینے والی بات آئی تو اس وقت فیل ہوگی. یہ جہالت کا اعلیٰ ترین شاہکار. اور دو لفظوں میں سورہ حجر کی کچھ آیتوں کی روح سے میں آپ کی خدمت میں یاد کر دوں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ابلیس کو جاہل بنایا جاننے کے باوجود. جب پروردگار نے ابلیس سے کہا کہ، بلکہ تمام ملائکہ سے کہا کہ سب کے سب آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو. قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من فلفال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس بشر کو سجدہ کروں. ابلیس نے آدم کے سجدہ نہ کرنے پر کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے. یعنی ابلیس اگر خدا کی بارگاہ میں کسی دلیل سے بات کرتا کہ میں اس وجہ سے آدم کو سجدہ کرنا پسند نہیں کرتا تو شاید بات کچھ اور ہوگی. سورہ حجر کی آیتیں 25 سے 45 کے درمیان یہ واقعہ موجود ہے. اس نے کہا قال لم اکن لأسجد، میں وہ نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں آدم کو، اس بشر کو، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں. یعنی جب یہ چیز آ گئی کہ میں وہ نہیں ہوں کہ بشر کے آگے جھکوں، اس صفت کا کیا نام ہے؟ عجب یا خود پسندی. انسان کی عقل کو، انسان کے نفس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ خود پسندی. میں وہ نہیں ہوں، میرا یہ مقام نہیں ہے، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے. یہ سب سے پہلی تباہی. اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو سجدہ کروں کس کو؟ لے بشرن، ایک بشر کو. یہاں پر لفظ بشر حقارت سے اس نے استعمال کیا، یہ جیسے تو نے مٹی سے پیدا کی. اس جذبے کا کیا نام ہے؟ کہ جب کوئی نفس اپنی تعریف میں، اپنی توصیف میں اس قدر مدہوش ہو جائے کہ اس کو باقی سب حقیر لگنا شروع ہو جائے، اس کا نام ہے تکبر. خود پسندی، میں بہت اچھا، میں بہت بڑا. تکبر، میرے آگے سب چھوٹے. تکبر کا ریشہ، تکبر کی جڑ بھی اگرچہ کہ خود پسندی یا عجب ہے، لیکن یہ اس سے آگے کی منزل ہے. تکبر آگے کی منزل ہے کہ صرف میں بڑا ہی نہیں ہوں بلکہ سب میرے آگے حقیر. تیسری منزل کہ جب خدا نے اس کو کہا، ابلیس کو، کہ تو فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو راندہ درگاہ ہے، نکل جائے یہاں سے، تو ابلیس کو اپنی غلطی اور خطا کا احساس نہیں ہوا کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں. یہ جو میں نے جہالت میں آ کر، خود پسندی اور تکبر کا شکار ہو کر، ایک جوش میں آ کر ایک بات کہہ دی، میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں اور یہ میری دائمی اور ابدی بدبختی کا سبب ہے، یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے ویسے پوری آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا. یہ جواب کہ اگر انسان سے، کسی مخلوق با اختیار سے غلطی ہو جائے تو غلطی کا کے بعد عاقلانہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور رجوع کرے؟ نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا کہ جیسا کہ تو نے مجھے بہکایا، خدا نے بہکایا اس کو، جیسا کہ تو نے مجھے بہکایا، میں اولاد آدم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلص بندوں کے، کہ میرا زور ان پر نہیں چل سکے گا، لیکن چھوڑوں گا مطلب انہیں بھی نہیں، لیکن مخلصین اپنی کرامت کی بدولت میرے قابو میں نہیں آئیں گے، چھوڑوں گا انہیں بھی نہیں. اس تیسری صفت کا نام کیا ہے؟ کہ جہاں کوئی موجود اس طریقے سے جلنا شروع ہو جاتا ہے، خود جلنا شروع ہو جاتا ہے، کہ اس کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ میں بہتر ہو جاؤں، بلکہ خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ دوسرا تباہ ہو جائے. اس صفت کا نام ہے حسد. پہلے اپنے کو بڑا بنانا، اپنی بڑائی کے آگے دوسرے کو حقیر جاننا، اور اگر جس کو آپ حقیر سمجھ رہے تھے وہ آپ کے آگے بڑا ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ آپ سے بڑا ہے، تو پھر اس آگ میں جلتے رہنا کہ اس کو جب تک تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہ دیکھ لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ تین چیزیں، یہ تینوں صفات کا مظاہرہ ابلیس نے مان دیا اس جگہ، اور اس بنیاد پر وہ تاریخ کی جاہل ترین شخصیت کے طور پر سامنے آیا. جاہل ترین شخصیت، یعنی اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ موجود کہ جو خدا سے کلام کر رہا ہو، قرآن نے ابلیس اور خدا کے کلام کا ذکر کیا ہی نہیں کیا، ابلیس نے خدا سے بلا واسطہ کلام کیا، ابلیس ملائکہ کی صحبت میں بیٹھنے والا، اس کے علم میں کیا کمی ہوگی، اس کے اندر جہالت کا کیا گزر ہوگا. لیکن خود پسندی، تکبر اور حسد، جن کے میں نے مختصر معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کے بعد دوسرے کو اپنے آگے حقیر سمجھنا، اور اگر میرے آگے کسی کی بڑائی ثابت ہو جائے تو اس خواہش میں جلتے رہنا کہ یہ تباہ ہو جائے. یہ خواہش نہیں کرنا کہ میں بھی بڑا ہو جاؤں. اگر خدا نے کسی اور کو بڑائی عنایت کی ہے، اگر خدا نے ماشاءاللہ کسی کو علم عنایت کیا ہے، تو مجھے بھی دے گا. خدا کی بارگاہ میں کبھی تو نہیں بخیل تو نہیں خدا کہ ایک انسان ایک بندے کو دے دے گا مجھے نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ میں بھی طلب کروں گا انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا، یہ سوچ نہ رکھنا. اس فکر پہ نہ چلنا بلکہ یہ کہ اسے کیوں ملا یہ خراب ہو جائے، ساری کی ساری کوشش کاوش محنت یہ خراب ہو جائے، یہ حسد. تو تین اور تین باتیں آپ یاد رکھیں کہ تین باتیں وہ ہیں کہ جو عقل کو منہدم کر دیتی ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کہ جب تفکر کے نور پر طویل امیدیں غالب آ جاتی ہیں، جب حکمت کی بلندیاں فضول اور بیجا کلام کے غبار میں چھپ جاتی ہیں، اور جب نور عبرت کو خواہشات کی اتباع بجھا دیتی ہے. یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی عقل کو منہدم کر دیتی ہیں، اور تین چیزیں کہ جن کی موجودگی میں چاہے آپ ساری دنیا کے دفاتر پڑھ جائیے، ساری کتابوں کا علم حاصل کر لیجئے، ہر چیز اپنے ذہن میں ذخیرہ کر کے محفوظ کر لیجئے، لیکن جب تک ان تین چیزوں سے آپ نجات حاصل نہیں کریں گے کبھی درست نتیجے کی طرف نہیں جا پائیں گے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ خود پسندی، تکبر اور حسد. ابلیس کہ جو ملائکہ کی صحبت میں بیٹھنے والا، عبادت میں ملائکہ سے آگے بڑھنے والا اور خدا سے بلا واسطہ کلام کرنے والا، وہ ان تین صفات کی وجہ سے راندہ درگاہ اور رجیم ہو گیا. تو انسان جتنی بھی معلومات کا ذخیرہ جمع کر لے، جتنا بھی پڑھ جائے، جس بھی مکتب و مدرسے میں چلا جائے، جس عالم کے سامنے زانو ادب طے کر لے، لیکن علم کی طرف، عقل کی طرف جانے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان تین چیزوں سے باہر آنا ہوگا، خود پسندی سے، تکبر سے اور حسد سے. ایک سلوات اس جگہ پہنچ کر ہم نے اپنی توفیقات کے اعتبار سے اس گفتگو کو اختتام تک پہنچایا عقل و حکمت کے حوالے سے. آخر میں کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ سعادت بخشی بہت سارے ان افراد نے کہ جو طالبان علم ہیں، جو واقعاً ان علوم سے براہ راست تعلق رکھنے والے ہیں، جیسے ہم کہیں کہ اس میدان کے لوگ ہیں، تو آخر میں ہدیتاً تبرکاً ان کی خدمت میں میں ایک چھوٹی سی امام علیہ السلام کے کلام سے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم سب کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے، ایک ریمائنڈر بھی ہے. اور وہ یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو آل محمد سے وابستہ سمجھتے ہیں، تو یہ وابستگی صرف جذبات پر مبنی عقیدے کے اظہار سے نہیں جڑی ہوتی، بلکہ اس وابستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے امام کا معیار کیا ہے اور وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. قرآن کریم میں کئی جگہ آیا قل تعالو، اے پیغمبر کہہ دو آؤ. تعالو کے عربی زبان میں ایک بڑا خوبصورت معنی ہے کہ اگر آپ خود بھی نیچے کھڑے، جیسے بس میں مسافر سوار ہو رہے ہیں، کنڈکٹر بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ خود نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور مسافروں سے کہتا ہے آپ تشریف لے جائیے، اس وقت کہا جائے گا اطلاع، جائیے سوار ہو جائیے. لیکن اگر وہ خود بھی اوپر ہے بس میں اور مسافروں سے کہہ رہے ہیں آپ بھی آ جائیے، تو کہے گا تعالو. تو پیغمبر اکرم کو خدا نے اکثر جگہ قرآن کریم میں کہا قل تعالو، قل تعالو ندعو ابناءنا وابناءهم. آئے مباہلہ میں بھی قل تعالو ہے کہ تم مقام پست پر ہو اور ہم بلندی پر ہیں، لیکن تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ. تو ائمہ طاہرین علیہم السلام، اہل بیت، ان کریم ہستیوں کا نام ہے کہ جنہوں نے خود بلندیوں پر پہنچنے کے بعد دوسروں کو بھی ان بلندیوں تک آنے کی دعوت دی. صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ پورا رستہ بتایا کہ کس رستے سے تم ہم تک آ سکتے ہو، کس رستے سے تم ان کمالات کو حاصل کر سکتے ہو. تو میں ایک چھوٹا سا نمونہ کہ جس سے ہماری آنکھیں کچھ کھلیں کہ ہم کس قدر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذخائر علمی اور عرفانی سے غافل ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ خدا ان پر اپنی بے پناہ رحمتوں کو نازل کرے. عجیب خدمات ہیں اس کے ہی, بالکل ابتدا کے علماء میں سے ہیں اور ایسا ذخیرہ علم ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں مختلف کتابوں کی صورت میں کہ جو واقعی بے مثل الاسانی ہیں. ان ہیرے اور جواہرات کے مجموعوں میں سے ایک مجموعے کا نام ہے کتاب التوحید شیخ صدوق. اس میں انہوں نے کئی سو بلکہ شاید ہزار سے زیادہ احادیث بندی جمع کی ہیں توحید کے حوالے سے. اور اس زمانے میں, شیخ صدوق کا زمانہ امام علیہ السلام کی غیبت سے دور کا زمانہ نہیں ہے, اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں عوام الناس میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ لوگ توحید کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں. آپ مجھے بتائیے, یہ اس وقت چوتھی صدی ہجری کی بات ہے کہ لوگ توحید کے حوالے سے بہت ساری غلطیوں کا شکار ہیں. اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ ائمہ کی توحید پر مبنی ایک کتاب لکھوں اور جمع کروں. ابتدا کے علماء نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے, صرف اور صرف روایات کو جمع کیا ہے, ائمہ کے اقوال کو جمع کیا ہے. اس کتاب التوحید میں ایک پورشن ہے, ایک جگہ ہے بالکل آخر میں کہ جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام علمی مباحث اور مناظرات پر مبنی ہے, کیونکہ مامون خلیفہ عباسی اس کا ایک محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ مختلف جگہوں سے مسلمان اور غیر مسلم صاحبان علم علماء کو جمع کرتا تھا اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے مقابلے میں بٹھا دیتا تھا. تو اس حوالے سے خود ہمارے لیے ایک بیش بہا ذخیرہ وجود میں آ گیا. وہ افراد کہ جو وجود خدا پر, خدا کی صفات پر, اس کے مختلف جہات پر بحث کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ متکلمین. اور وہ علم جو ان موضوعات کا احاطہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں علم کلام. تو ایک مرتبہ متکلمین کی پوری ایک جماعت تھی, جماعت ایک دو آدمی نہیں, جماعت, اور ان سب کے مباحثے ہیں امام رضا علیہ السلام سے. اس میں سے صرف ایک جملہ بہت طولانی گفتگو ہے اور بے انتہا حسین. اس میں سے صرف ایک جملہ کہ جس کو میں کہوں گا کہ جو ٹرو وزڈم, جسے ہم عقل کامل اور عقل حقیقی اور حکمت فاضلہ کہیں, اس حکمت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ان کلمات کو پڑھیں تو ہمیں ایک اور بڑی پرلطف بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعد میں جتنے لوگوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب کی سب کلام معصوم سے اخذ ہوئی ہیں, سب کی سب. یعنی اس جملے کو پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ اب میں جو مثال امام کی آپ کو سناؤں گا کہ اس مثال کو توحید کے حوالے سے لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, نام لیتے ہیں محی الدین ابن عربی کا, کہ عرفان میں خدا کے بارے میں, توحید کے بارے میں اس مثال کو دینے والے ابن عربی ہیں, لیکن یہ مثال خود امام کے کلمے میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان متکلمین میں سے ایک شخص تھا عمران صابی, عمران فابی. اب یہ نہیں پتا کہ صابی اس کا نام تھا, قبیلہ تھا, یا سابعین میں سے تھا, ستارہ پرستوں میں سے, لیکن بہرحال متکلمین میں ایک بڑا ممتاز مقام رکھتا تھا. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا, دین پر نہیں تھا, لیکن وجود خدا کے بارے میں اس کے مباحث انتہائی مشکل اور اعلیٰ ہوتے تھے, اور اس وقت جو مسلمان متکلمین تھے وہ اس کی گفتگو کا جواب دینے سے عاجز و قاصر تھے. اس نے امام علیہ السلام سے بہت سارے سوالات کیے, ان میں سے ایک سوال اس نے کیا کہ یا سیدی اہوا فی الخلق ام الخلق فیہ, آپ میرے لیے اس بات کو واضح کریں کہ خدا مخلوق میں ہے یا مخلوق خدا میں, خدا مخلوق میں ہے یا مخلوق خدا میں, کیا سمجھو؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کا جلوہ ہے, ہر چیز اس سے خلق ہوئی, اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں جب کچھ نہیں تھا, سب کچھ اسی سے خلق ہوا, سب کچھ اسی نے خلق کیا, تو یہ مخلوق خدا میں ہے یا خدا مخلوق میں؟ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا جل یا عمران عن ذلک، عمران میرا رب اس سے اجل ہے، بالاتا ہے کہ اس کے لیے اس قسم کی باتیں کی جائیں. لیس ہوا فی الخلق ولا الخلق فیہ، نہ مخلوق اس میں ہے نہ وہ مخلوق میں ہے، اور عنقریب میں تمہارے لیے ایک ایسی مثال بیان کروں گا کہ تم اس امر کو اچھے طریقے سے سمجھ لو گے. اب اس مثال کو آپ سنیے کہ امام نے فرمایا کہ وہ کون سی شے دلالت کرتی ہے جب تم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. امام نے فرمایا کہ کیا تم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا ہے اپنا عکس آئینے میں؟ اس نے کہا جی ہاں. تو امام فرماتے ہیں کہ تم آئینے میں ہو یا آئینہ تم میں ہے؟ اس مثال کو لوگ ابن عربی سے اٹریبیوٹ کرتے ہیں، آئینے والی مثال، کہ کائنات وہ آئینہ ہے کہ جس میں خدا کی تجلیات ظہور پذیر ہوتی ہے. امام علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اے عمران، اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو تم اپنی شبیہ کو دیکھتے ہو، تو کیا تم آئینے میں ہو یا آئینہ تم میں ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آئینے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم ہی ہو، کوئی اور نہیں ہے؟ دو باتیں، کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے تمہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آئینے میں تم ہی نظر آ رہے ہو. اس نے جواب دیا کہ وہ روشنی، وہ نور کہ جو میرے اور آئینے کے درمیان ہے، وہ میرے وجود کو آئینے میں آشکار کرتا ہے اور دلالت ثابت کرتا ہے کہ میں آئینے میں ہوں. امام نے ایک عجیب سوال اس سے پوچھا، اس سے کہا تو کیا جس نور کی بات تم کر رہے ہو وہ آئینے میں زیادہ ہے اور تمہاری آنکھوں میں کم ہے؟ جملہ تھوڑا سا مشکل، یعنی اگر یہ نور ہے کہ جو تمہیں اٹھا کے آئینے میں لے گیا، اگر یہ نور یا روشنی ہے کہ جو تمہیں اٹھا کے آئینے میں لے گئی ہے، تو پھر اس روشنی کو آئینے میں شدت اس کی زیادہ ہونا چاہیے تمہاری نگاہوں میں کم.